بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 183 ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں. غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ جو اعتراض ہوتے ہیں, ایک نئے اعتراض کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب آج جس موضوع کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑا اعتراض, ایک بہت بڑی تنقید جو غامدی صاحب پر کی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے قتل اور فساد فی الارض, ان دو جرائم کے علاوہ کسی جرم کی پاداش میں دین اسلام میں قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی, ایک بہت بڑا دعویٰ, ایک بہت بڑا انحراف کر دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ امت کی پوری اجماعی روایت, قرآن مجید اور تفسیر کا پورا ذخیرہ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, وہ سب اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے جو غامدی صاحب دعویٰ کرتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں ایسی بات نہیں کہی گئی کہ قتل اور فساد کے علاوہ دین میں قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چاہے وہ رجم کی سزا ہو یا توہین رسالت کے مجرمین کی سزا ہو یا مرتدین کی سزا ہو, قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ لوگوں کو قتل کی سزا دی ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ غامدی صاحب قرآن مجید کی جنایات سے استدلال کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان میں یہ بات بیان نہیں ہو رہی, بلکہ حدود اور تعزیرات سے متعلق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہے. آغاز کرتے ہیں ہم سب, ہمارا طریقہ ہے اس سیریز کے اندر قدم بہ قدم ٹھنڈے دل و دماغ سے سب سے پہلے آپ کا علمی فکری سفر جانتے ہیں, استدلال جانتے ہیں, اور پھر اعتراضات آپ کی خدمت میں کر کے پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, یہ تصور آپ کے یہاں پیدا کیسے ہوا جس سے پوری امت ناواقف ہے کہ قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ دین اسلام میں قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی؟
اس کے لیے جو چیز سب سے پہلے جاننی چاہیے وہ ہمارا دین پر غور کرنے کا منحاج ہے. میں ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے جگہ جگہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے, یعنی مدرسہ فراہی میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کی کتاب قرآن مجید نے اس سے متعلق کیا کہا. اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے امتثال امر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی سنت قائم کی ہے, اور پھر اس کے بعد علم کے سارے ذخیرے کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شرح و وضاحت میں, سنت کی تعین میں کوئی بات فرمائی ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا رہا ہے, یا انہوں نے اپنی کوئی رائے دی ہے. پھر بعد کے علماء کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ترتیب ہمارے ہاں ہر حال میں ملحوظ ہے, اور اس ترتیب ہی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مدرسہ فکر یا ہمارے منہاج کی شناخت ہونے کی حیثیت حاصل ہے. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو منہاج اس کے علاوہ مسلمانوں میں رائج ہے ان میں مثال کے طور پر سلفی منہاج میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے, وہاں سب سے پہلے روایت ہی کو دیکھا بھی جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں فقہی منہاج اب سب سے پہلے اجماع کو دیکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ترتیب ہمیشہ یہی رہے گی, یہی چیز ہے جس کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنا چاہیے, جس میں ادنا درجے کے انحراف کو بھی ہم گوارا نہیں کرتے. اس باب میں جب ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو بالکل دو اور دو چار کی طرح قرآن مجید نے خود بیان کر دیا. میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو بیان بھی قرآن مجید ہی کو کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کی جان لینے کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ سہل چیز نہیں ہے کہ میں, آپ یا کوئی کمیونٹی, کوئی مجلس, کوئی فقہا کا ادارہ اپنے اجتہاد سے یہ طے کرے کہ فلاں کی جان لے لینی چاہیے. جان اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس میں جب ایک فرد خود اپنی جان لیتا ہے تو اس کو بھی قرآن قتل نفس سے تعبیر کرتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت سمجھی جاتی ہے. یعنی زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے. زندگی اور موت یہ سب اس کے فیصلے ہیں, ان میں سے کسی فیصلے کا اختیار بھی اس نے انسانوں کو سرے سے دیا ہی نہیں ہے. تو یہاں اگر وہ کوئی اختیار دے گا تو پھر اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہی دے گا. یعنی میرے یا آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے اجتہاد سے کوئی رائے قائم کر کے یہ فیصلہ کریں کہ جان بھی لی جا سکتی. سزا دینے کے معاملے میں اور بھی بہت سے شرائط و حدود ہیں جو ملحوظ رکھنے چاہیے, کیونکہ جب ایک آدمی جرم کرتا ہے تو یہ بات تو اصول میں طے ہے کہ اسے سزا دی جا سکتی ہے, کیا سزا دینی ہے، اس میں موت کی سزا جس کو کیپیٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، کیا یہ بھی انسان اپنے اجتہاد سے دے سکتا ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو ہر حال میں روکنا ہی چاہیے تھا کہ انسان اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں تو اس بارے میں بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ جانوروں کی جان لینے کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے، یعنی جان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کی ہتک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا اذن ہے جس کی بنیاد پر اس معاملے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کو خود واضح فرمایا ہے، اور واضح فرماتے ہوئے اس کی پوری تاریخ بھی بیان کر دی ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے، پوری تاریخ بیان کر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا تو یہ اندازہ ہوا کہ انسان دوسروں کی جان بھی لے لے، یعنی غصے میں آ کر، حسد کے جذبے میں مبتلا ہو کر، کسی اشتعال کی کیفیت میں وہ دوسرے کی جان بھی لے لے گا۔ جب دوسرے کی جان بھی لے لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو واضح فرمایا۔ قانون کی تاریخ بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور اس پر میں نے حال میں ایک مضمون بھی لکھا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان پہلی مرتبہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے آئے، یہ کب آئے؟ جب بنی اسرائیل ایک قوم بن گئے یا بنی اسماعیل ایک قوم بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی۔ اس سے پہلے تو انفرادی معاملات تھے، ان میں کچھ عبادات یا کچھ تطہیر بدن کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیں، لیکن جب شخصی معاملات کے بارے میں بھی ذرا تفصیلی شریعت دی تو اس وقت دی جب ایک مسلمان قوم وجود میں آ گئی، اور پھر جب اس مسلمان قوم کو اقتدار حاصل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتماعی زندگی سے متعلق احکام بھی دیے۔ تو یہ بتایا کہ اگرچہ یہ معاملہ تو اس وقت پیش آ گیا تھا اور اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت بھی تھی، لیکن وہ انفرادی سطح پر دی جاتی رہی، قومی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا قانون اس وقت دیا جب بنی اسرائیل کو اجتماعی معاملات میں شریعت دی گئی۔ چنانچہ تورات کو اسی لیے تورات کہتے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی کا قانون ہے پورا کا پورا۔ اس کا حوالہ دے کر، یہ تاریخ سنا کر، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس بات کو واضح کیا ہے، یا اس معاملے میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا حدود ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی تھی اور ان کو بتا دیا تھا، اور کیوں بتایا تھا؟ اس میں پہلے حابیل قابیل کا قصہ سنایا ہے، اور پھر کہا ہے من اجل ذالک، یعنی اس کے پیش نظر کہ انسان اس طرح سے تجاوز کرے گا، اس طرح سے خون بہائے گا، چنانچہ ہم نے ان کو متنبع کر دیا تھا۔ کیا متنبع کیا تھا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یہ سورہ مائدہ کی آیت 32 ہے۔ ترجمہ ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے اس معاملے میں اپنی ہدایت کو بیان فرمایا ہے، یعنی دو صورتیں بیان کر دی ہیں، ایک یہ کہ کسی نے قتل کر دیا، جب کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کی جان کی حرمت ختم ہو گئی، اب اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو وہ اس شخص کو قتل کر سکتے، تو اس کو اس طرح بیان کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی کسی جان کے بدلے کے بغیر کسی نے کسی دوسرے کو قتل کر ڈالا۔
ٹھیک،
تو ایک صورت یہ واضح کی کہ قصاص میں قتل کیا جائے، یعنی میں نے کسی کی جان لے لی، اب میری جان کی حرمت ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جان بھی اب لی جا سکتی ہے، یہ گویا پروردگار عالم کی طرف سے مجھے اور آپ کو اذن حاصل ہو گیا، یہ بتا دیا کہ اب یہ اجازت ہے، یعنی وہ چیز جس کی حرمت قائم تھی، جس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، جس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے بارے میں کوئی اجتہادی فیصلہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس میں پہلی بات یہ بتائی کہ قصاص میں تمہیں یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ تم دوسرے کی جان لے لو۔ دوسری چیز کیا کہی؟ او فساد انقلر، یعنی وہ شخص لوگوں کے نظم و نسق کو درہم برہم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں کے نظم و نسق کو درہم برہم کرنے کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے کوئی فرد یا گروہ خطرہ بن گیا ہے. تو یہاں اگرچہ قتل کیا نہیں گیا لیکن قتل کا قصد کر لیا گیا ہے. تو لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اگر کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یا کوئی فرد اٹھ کھڑا ہو اور اس طرح سے ان کے درپے ہو جائے اور قانون کا احترام بھی ختم ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فساد کا ارتکاب کیا گیا ہے, اس فساد کو روکنے کے لیے کسی کی جان لے لی جائے. اس کے بھی آگے وضاحت کی ہے کہ درجات ہوتے ہیں, کس درجے کا فساد ہے اس کے لحاظ سے اقدام کیا جائے گا. لیکن اس فساد کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس میں جان لے لی جائے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فساد فی الارض کی تعبیر ہے اس کو ہم کس طریقے سے متعین کر سکتے ہیں.
جی
تو میں نے اس کی صحیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ فساد فی الارض سے قرآن مجید کی روح سے کیا مراد لینا چاہیے.
ٹھیک,
چنانچہ دیکھیے جب قرآن نے خود سزائیں بیان کی ہیں یعنی اسی سورہ مائدہ کی آیت 33-34 میں, یہ جو آیت ہے یہ 32 ہے, اس کے فوراً بعد یہ بتایا ہے کہ فساد کے جرم میں کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں, تو وہاں ظاہر ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے, میں نے لکھا ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی فیصلے یا حکم کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں, سرکشی اختیار کر لیں یعنی اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جب نافرمانی کی جاتی ہے تو یہ اصل میں براہ راست خدا کی نافرمانی ہوتی ہے.
ٹھیک,
یہ نافرمانی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ کوتاہی ہو گئی, غلطی ہو گئی, بندے کو ندامت بھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے, تو پیغمبر کی موجودگی میں بھی اس کو عام جرائم ہی میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن کوئی فرد یا گروہ اس حکومت میں جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے, جس میں اللہ براہ راست حکومت کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سرکشی اختیار کر رہے, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لے, تو اس کی ایک صورت یہ ہے جس کو اللہ اور رسول سے قرآن نے لڑائی سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تو آخری درجے کا فساد ہے. اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں ان کو ذرا سمجھیے. اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے, یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے, یعنی یہ تعبیر فساد فی الارض زمین میں فساد پیدا کرنا, یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے ایک ہے قانون کی خلاف ورزی, ایک ہے قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے. یعنی وہ میدان میں نکل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں, قانون کیا چیز ہے, قانون کو اس نے چیلنج کر دیا ہے. جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ گناہ جرم کے درجے کا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر کوشش کرتا ہے کہ چھپ کر کرے, وہ اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرتا ہے. وہ گناہ ہی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ نوعیت وہ ہو جاتی ہے کہ جس میں سوسائٹی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے, تو اس کو ہم جرائم کی فہرست پہ لے جاتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال یہ نہیں ہے, یہاں یہ ہے کہ جو نظم لوگوں نے قائم کیا ہے اس کے خلاف بغاوت ہے, برسر جنگ ہو جانا ہے. اور جب آپ برسر جنگ ہوں گے تو ظاہر ہے یا جان کے خلاف ہوں گے یا مال کے خلاف ہوں گے یا آبرو کے خلاف ہوں گے یا عقل و رائے کے خلاف ہوں گے, یہی چیزیں ہیں جن کی حفاظت انسان کرنا چاہتا ہے. چنانچہ قتل دہشت گردی بن جائے, زنا زنا بالجبر بن جائے اور چوری ڈاکہ بن جائے. اب یہ دیکھیے عام جرائم ہے, یعنی کسی شخص نے قتل کا ارتکاب کیا, غصے میں آ گیا, اشتعال میں آ گیا, کسی کی مخالفت میں بات یہاں تک پہنچ گئی جس طریقے سے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا ہے. بعض اوقات آدمی ایک رد عمل کی نفسیات میں بڑے سے بڑا اقدام کر ڈالتا ہے لیکن وہاں بھی دیکھیے کہ اس کو پچھتاوا ہوا ہے اس کے بعد کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو جب قتل ہوتا ہے تو نوعیت کی ہوتی ہے, لیکن قتل دہشت گردی بن جائے یعنی اس پر لوگ فخر کا اظہار کریں, اس کو اپنا مشن قرار دیں, اس کو مقصد قرار دے کے باہر نکل کھڑے ہوں اور اس میں یہ دیکھیں ہی نہیں کہ کون ہدف بن رہا ہے, بلکہ بچے ہیں تو مارے جا رہے ہیں, عورتیں ہیں تو ماری جا رہی ہیں. قتل دہشت گردی بن جائے, زنا زنا بالجبر یعنی جب کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ظاہر جنسی جذبے سے مغلوب ہو کر گویا ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف ایک عمل کر ڈالتا ہے. اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، اسے چھپانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ ریپ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ زنا بالجبر، زنا زنا بالجبر بن جائے، چوری ڈاکہ بن جائے، چور بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ آتا ہے چھپتے ہوئے آتا ہے، آپ کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، اپنے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اعتراف نہیں کرتا، لیکن یہاں بندوق پکڑ کے یا تلوار پکڑ کے آدمی آ جاتا ہے اور وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ مال لوٹ رہا ہوں، ڈاکہ بن جائے۔ یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لے، یعنی ایک یہ ہے کہ کسی سے کوئی اس معاملے میں تجاوز ہو گیا، کسی عورت سے ہو گیا، کسی برد سے ہو گیا۔ جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، بعض اوقات وہ جذبہ اتنا زیادہ مغلوب کر لیتا ہے عقل کو کہ اس میں تجاوز ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر پورے ارادے کے ساتھ کسی عورت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تو طوائف کی حیثیت سے بازار میں بیٹھے گی، اڈا بنا کے بیٹھے گی، کعبہ گری جس کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اب پوری سوسائٹی کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں، یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئے، یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ محلوں میں اسی طرح سے بہو بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں،
ٹھیک،
بچیوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ گلی میں نکلتے ہیں تو ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی اوباشی ہے جس کا صدور بعض لوگوں سے ہونے لگ جاتا ہے۔ یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئیں، یا اپنی آوارہ منشی، بد معاشی اور جنسی بے رہروی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے، یعنی کوئی گروہ کوئی جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم تو تختہ الٹ دیں گے، اور اس طریقے سے کوئی پرواہ نہ کرے کہ اس میں لوگوں کی جان جائے گی، ان کا مال تباہ ہوگا۔ یا اغوا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے یا نظم اجتماعی کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، تو وہ اسی فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے۔
اچھا،
یعنی یہ اصل میں وہ تعبیر ہے جس کو قرآن مجید نے اختیار فرمایا کہ دو صورتیں ہیں جن میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی یا تو وہ اس طرح سے سرکشی پر اتر آئے جس کی میں نے تفصیل کی، اس میں وہ جرائم بھی شامل ہیں جو جان کے خلاف ہیں، وہ بھی جو مال کے خلاف ہیں جیسے چوری ڈاکہ بن جائے، اور وہ جرائم بھی جو آبرو کے خلاف ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان سب جرائم میں اصل میں جان ہی کو لینے کی دھمکی دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی ڈاکہ ڈالنے والا بھی یہی کرتا ہے، اسی طرح سے زنا بالجبر کا ارتکاب کرنے والا بھی یہی کرتا ہے، وہ جان لینے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بعد آبرو لوٹ لیتا ہے۔ تو یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو یہ گویا قرآن مجید کے نزدیک قتل کر دینا ہی ہے، یعنی یہ اسی جرم کا قصد ہے، وہ اگرچہ ہوا نہیں،
ٹھیک،
یا اس کا ارادہ کیا گیا، اس کے لیے اقدام کیا گیا لیکن ضرورت پیش نہیں آئی، تو اس کو قرآن نے فساد پلر سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی ایک تصویر سامنے آ جائے، یا اس کا ہر پہلو سے تعارف ہو جائے، یا جن جرائم پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ان کو آدمی سامنے دیکھ کر پھر یہ سمجھ سکے کہ کیا کیا صورتیں اور ہو سکتی ہیں،
ٹھیک۔
اس میں ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے نئی نئی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اب نئے آلات پیدا ہو گئے ہیں، جنگ کے نئے طریقے پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح سے دہشت گردی کے بھی نئے اسالیب وجود میں آ گئے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ نئے اسالیب تو پیدا کریں گی لیکن ان کی روح وہی ہے کہ یہ لوگ فساد فی الارض کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ بڑا جرم ہے، بلکہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو ان دونوں جرائم کے بارے میں قرآن نے اس آیت میں وضاحت کر دی، یعنی سورہ مائدہ کی اس آیت 32 میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ان دو جرائم کے سوا اگر کسی نے کسی کی جان لی، ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اس پہ تحدید نہیں ہے، کسی نے جان لی، فرد نے لی، کسی حکومت نے لی، نظم اجتماعی کے کسی نمائندے نے لی، کسی نے کسی کی جان لی، تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یعنی ان جرائم کے سوا کسی کی جان لینا اصل میں خود قتل کا جرم ہے، بلکہ پوری انسانیت کے قتل کا جرم ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیا ہے، یہ متعین طور پر بتا دیا ہے کہ یہی دو جرائم ہیں، ان دو جرائم کے سوا کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اس میں دیکھیے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ انسان نے جرائم کی سزائے دینے میں ہمیشہ یا تو وہ نرمی برتی ہے جس کے بعض مظاہر ہم دور جدید میں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح بعض ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو بالکل خلاف فطرت ہیں، اور یا ایسی سختی برتی ہے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں اور بعض پرانے میوزیم جا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے آلات ایجاد کیے گئے ہیں، کس کس طریقے سے لوگوں کی جان لی گئی ہے، کتنے چھوٹے جرائم پر بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کی زندگی سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی معاملات میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی، بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی خود فیصلہ کر دیا کہ یہ دو جرائم ہیں جن میں کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو، کسی نظم اجتماعی کو، کسی حکومت کو یا کسی فرد کو دوسرے کی جان لینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، ان کے سوا یہ قتل ہی کا جرم ہوگا، یعنی اگر تم جان لوگے تو قتل کا جرم ہوگا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہی کے جرم کو قرار دیا ہے، اسی پر وہ سزا بیان کی ہے جو کفار کے لیے بیان کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے لیے بیان کی گئی ہے، اور وہ سزا ابدی جہنم ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس پہ یخلد فیہ مہانہ، یعنی تین بڑے جرائم میں اس کو شامل کیا گیا ہے، شرک، قتل اور زنا۔ تو ان تینوں جرائم کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان پر ابدی سزا ہو سکتی ہے، ابدی جہنم کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اتنے بڑے جرم کے بارے میں دونوں تینوں پہلوؤں سے بات کو واضح کر دی، یعنی یہ کہ کسی کو کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ بھی متنبع ہو جائے، اگر کسی کو نظم کو قائم کرنے کے لیے قصاص لینا ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس کے حدود کیا ہیں، اور جو لوگ اس معاملے میں کسی جرم کا ارتکاب کریں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ان کے حدود کیا ہیں، اور ان حدود کو لانگ دینے کے نتیجے میں ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر پہلو سے گویا اس بات کو واضح کر دیا ہے، اس طریقے سے گویا دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ زمین پر تمہیں نظم قائم کرنا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کا سوء استعمال کرتا ہے، اس لیے جرم و سزا کے معاملات ہوں گے، جس کو ہمارے ہاں سیاست شرعیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جب ایک نظم قائم ہو گیا ہے تو پھر جرائم کی سزا بھی دینی پڑے گی، جرائم کو متعین بھی کرنا پڑے گا۔ اس میں سزا دیتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا حدود ہیں، کہاں تک انسان دوسرے کے خلاف اقدام کر سکتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو قرآن نے واضح کیا ہے، خاص طور پر اس چیز کو بھی واضح کیا ہے کہ قتل کی سزا صرف دو ہی جرائم میں لی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن مجید کے اس بیان کے مقابل میں کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، یعنی اس میں اگر کوئی قید لگنی ہے تو اس کے لیے بھی استدلال قرآنی سے کرنا ہوگا،
ٹھیک،
اس پر کوئی حد قائم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی استدلال قرآن مجید سے قائم کرنا ہوگا۔ میں اس سے پہلے تبیین یا بیان پر گفتگو کرتے ہوئے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ جب کبھی کوئی کلام صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ لسانی مضمرات لے کے صادر ہوتا ہے اور کچھ عقلی مضمرات، تو اگر کوئی لسانی اور عقلی مضمرات تقاضا کرتے ہوں کہ اس پر کوئی حد لگائی جائے، کوئی قید لگائی جائے یا اس میں کوئی توسیع کی جائے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ قرآن مجید ہی سے پیش کرنا ہوگا۔ عقلی بھی اگر چیزیں ہیں تو وہ بھی پہلے آیت کو آپ پڑھیں گے، پھر بتائیں گے دیکھیے اپنے الفاظ سے یا اپنے مدعا سے یا اپنے معنی سے یہ اپنی علت سے اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری صورت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ قرآن اصل ہے، جب قرآن مجید میں کوئی بات آ جائے گی تو پھر اس پر کوئی قید، کوئی شرط عائد نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ خود اس کے الفاظ سے یہ نہ بتا دیں کہ وہ یا تو اپنے لسانی مضمرات کے لحاظ سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں یا اپنے عقلی مضمرات کے لحاظ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات قرآن سے واضح ہو جائے گی کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے، اس تقاضے کو اب آپ روایت سے بیان کریں، اس تقاضے کو کوئی فقیہ بیان کرے، اس تقاضے کو کوئی شارع بیان کرے، سب مسموع ہیں، سب کو سنا جائے گا، سب قابل قبول ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ نہ تو اپنی لسانی تالیف کے لحاظ سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور نہ عقلی مضمرات کے لحاظ سے، تو پھر قرآن مجید سے باہر کی کوئی چیز اس پر کسی لحاظ سے بھی اور کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
ہم سب نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا، قرآن مجید کا وہ کون سا مقام ہے جس کی بنیاد پر غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قتل اور فساد کے علاوہ دین اسلام میں کسی شخص کی جان لینے کی کوئی اختیار انسانوں کو نہیں دیا گیا. آیت سامنے آ گئی لیکن اس آیت کی اس تفہیم پر بڑے اعتراضات اور سوالات اٹھتے ہیں. مثلا یہ کہ آیت تو بنی اسرائیل کے پس منظر میں تھی, اس کا ہماری امت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح سے جو چیزیں بیان ہوئی ہے قتل الفساد فی الارض, وہ تو بیان واقعہ کے طور پہ دو چیزیں بیان ہو گئیں, اس کو قانون بنا کر کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جب خود دیگر جگہوں پر بعض جرائم کی سزا قتل بیان کرتا ہے جو قتل الفساد فی الارض کے علاوہ ہے, تو اس کو ہم سب کیسے دیکھتے ہیں؟ اس آیت کے اوپر تمام اشکالات ایک ایک کر کے انشاءاللہ پیش کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.